اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سحر عالمی نیٹورک کے پروگرام پیام رحمان میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ہمارے اس پروگراموں کے سلسلے میں آج ہم سورہ زمر کی تفسیر اور اس کا تعارف پیش کریں گے اور ہمارے ساتھ ہمارے مہمان بھی تشریف فرما ہے ناظرین لیکن پہلے ہم چاہتے ہیں کہ تلاوت کلام مجید سے اور سورہ زمر کی چند آیات کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين.
بنام خدائے رحمان و رحیم. اس کتاب کا نزول بڑے غالب آنے والے اور حکمت والے اللہ کی طرف سے ہے. ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب برحق نازل کی ہے، لہذا آپ دین کو اسی کے لیے خالص کر کے صرف اللہ کی عبادت کریں.
ناظرین تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز ہوا ہے اور سورہ زمر کے تعارف کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان قبلہ حجت الاسلام مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب تشریف فرما ہیں. میں سب سے پہلے ان کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. قبلہ السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
الحمد للہ تقریباً قبلہ یہ ہمارا غالباً 39واں پروگرام ہے سوروں کے اعتبار سے اور سورہ زمر تک ہم پہنچے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ سورہ زمر کے حوالے سے گفتگو ہو اور اس کے اندر ہم نے یہ کیا ہے اس پروگرام میں کہ سورہ زمر کو تقریباً دو یا تین حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا ہے اور انشاءاللہ سورہ زمر کے سلسلے میں اگلا پروگرام بھی ہوگا اور اگر مزید موقع ملا تو انشاءاللہ تیسرا پروگرام بھی کریں گے. تو میں چاہتا ہوں کہ پہلا سوال اس سورے کے نزول کے حوالے سے اس کا پس منظر اور اس کے اندر جو موضوعات پروردگار عالم نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بیان کیے ہیں ان پہ گفتگو کی جائے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی جو ہے اپنے محترم ناظرین جو پیام رحمان کے ناظرین ہیں ان کو جو خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. سورہ زمر کے حوالے سے میں سب سے پہلے عرض کرنا چاہوں گا کہ مفسرین نے جو ہے وہ اس کے دو نام ذکر کیے ہیں. ایک تو اس کا یہی زمر نام ہے اور جس کے معنی گروہ اور جماعت کے ہیں. اس کی وجہ بیان یہ کی گئی کہ اس سورہ کے یعنی سورہ زمر کے 71ویں اور 73ویں آیت میں جہنمیوں اور جنتیوں کا تذکرہ ہے کہ جن کے بارے میں کہ وہ قیامت میں گروہ گروہ کر کے یعنی اہل بہشت بھی اور اہل دوزخ بھی وہ گروہ گروہ کر کے جو ہے وہ جنت یا جہنم میں داخل ہوں گے، اس لیے اس کو سورہ زمر کہتے ہیں. دوسرا نام اس کا غرف ہے، اس کے معنی کمرے اور محل کے بتائے گئے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ اس کے نزول کے پس منظر کے حوالے سے جب گفتگو ہوتی ہے تو اس میں دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس سورے کی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ نتیجہ سامنے آتا ہے، جیسا کہ ایک عظیم مفسر جناب علامہ محمد حسین طباطبائی نے اپنی جی رحمت اللہ علیہ نے اپنی قیمتی تفسیر المیزان فی تفسیر القرآن میں اس بات اسی سورے کی ذہن میں لکھا ہے کہ جب ہم ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا پس منظر کیا تھا. اس سلسلے میں وہ کہتے ہیں کہ مشرکین نے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ تقاضا کیا کہ آپ توحید کی دعوت کو اور ہمارے خداؤں سے جو آپ بیزاری اختیار کرتے ہیں اس کو آپ ترک کر دیجئے، ورنہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ ہمارے خداؤں کی نفرین اور ان کے غضب میں مبتلا ہو جائیں گے. تو اللہ نے جو ہے وہ اس سورے کو نازل کیا
اور یعنی انہوں نے دوسرے الفاظ میں پیغمبر کو ڈرانا اور دھمکانا شروع کر دیا.
ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے, البتہ ان کو خود پتا نہیں تھا کہ وہ خدا کے جو جنہیں وہ خود بناتے ہیں اور خود جب ان کو نہ کوئی نقصان اور کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نقصان پہنچائیں گے. یعنی وہ ایسے خدا کے جن کے بارے میں کہ وہ حلوہ کا خدا بناتے تھے, صبح کو بناتے تھے اور شام کو کھا جاتے تھے,
تو وہ اپنے دانش میں ڈرا رہے تھے,
لیکن اپنے اعتبار سے جو کہا جائے کہ اپنے خیال میں وہ ڈرانا چاہ رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کو نازل کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ایسا ہے کہ آپ یہ توحید کی جو دعوت ہے اس کو آپ جو ہے وہ برقرار رکھیے اور ان کے خداؤں کی طرف جو ہے وہ کوئی توجہ نہ دیجئے. تو اس سورے میں یہ پھر تاکید کی گئی کہ اپنے دین کو آپ خدا کے لیے خالص کر دیجئے اور اس راہ میں جو ہے وہ آپ کو جو پیغام پہنچانا ہے اس کو پہنچائیے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں اس کی زیادہ تر آیات جو ہے وہ توحید خداوند متعال سے متعلق ہیں یا پھر قیامت سے متعلق ہیں. تو اس طرح سے یہ جو میں نے بیان کیا اس کا پس منظر یہ تھا. البتہ خلاصے کے طور پہ اس سورے کے مطالعے سے ہم اس نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں کہ پروردگار نے اپنے نبی سے دو طرح کے مطالبوں کے, ایک تو یہ کہ آپ توحید کا پیغام پہنچائیے اور دوسرے کہ جو وقت کے باطل خدا ہیں جو اپنے کو خدا منوانا چاہتے ہیں ان سے آپ بیزاری کا اعلان کیجئے. در حقیقت جو ہے وہ یہی اسلام ہے اور یہی دین ہے کہ جہاں پہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ خدا سے اور جو دوستان خدا ہیں ان سے محبت یا اولیاء خدا ان سے محبت اور جو دشمنان خدا ہیں ان سے بیزاری کا اظہار کیجئے. جیسا کہ جو ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ جو کلمہ توحید ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں,
بیزاری سے ہے,
اس میں یہ دونوں چیزیں ہیں. ایک طرف جہاں توحید کا اقرار ہے وہیں باطل خداؤں سے باطل معبودوں سے بیزاری کا اعلان ہے. لا الہ کوئی اللہ نہیں, یعنی یہاں بیزاری ہے کہ ہم جتنے بھی
براءت اور بیزاری اور انکار پہلے ہے اس جملے میں,
جی جی,
لا الہ الا اللہ میں اور پروردگار واحد جو یکتا ہے اس کی توحید کا اقرار, اس کی وحدانیت کا اقرار جو ہے بعد میں
یقینی نہیں سے پھر الا اللہ. تو یعنی ہمارا دین ہی ہمارا جو کلمہ توحید جو ہے وہ ایک اقرار ایک انکار پہ, ایک گویا کہ ایک محبت اور ایک بیزاری پہ مبنی ہے. یعنی توحید یہاں پہ کام لے, ایسا نہیں کہ ہم صرف خدا کو مانتے رہیں اور جو دشمنان خدا ہیں جو لوگ راہ خدا میں توحید کے راستے میں دین کے راستے میں اسلام کے راستے میں جو رکاوٹیں ایجاد کرتے ہیں ان سے ہم بیزاری کا اعلان نہ
کریں. یعنی گویا ذہن کے اندر دل کے اندر عقیدے کے اعتبار سے اور دیگر توہمات اور خیالات کے اعتبار سے جو بھی خدا انسان کے ذہن میں ہے اس کا پہلے انکار کرے,
جی,
اور اس کے بعد جو ہے وہ خدا وحدہ لا شریک کی وحدانیت اور اس کی توحید کا جو ہے وہ انسان اقرار کرے.
البتہ اس بات کی تکمیل کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ سورہ الحمد کہ جو ہر مسلمان روزانہ تقریباً 10 دفعہ جو ہے اپنی نمازوں میں سے پڑھتا ہے اس کی تلاوت کرتا ہے, اس میں بھی خود یعنی وہ ایک طرف جو ہے وہ ایک چیز کے اقرار اور دوسری چیز کے انکار پر مبنی ہے. جہاں کہا جاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اے پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر جو ہے وہ جو سیدھا راستہ اس پر گامزن رکھ قائم و دائم رکھ, وہیں دوسری طرف غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان کا راستہ کہ جن پہ تیرا غضب نازل ہو, جو ان کے راستے سے بیزاری کا اعلان ہے. تو ہر نماز میں ہر مسلمان جہاں ایک طرف جو ہے وہ ایک راستے کے اقرار کا اعلان کرتا ہے اور اس پہ گامزن رہنے کی دعا کرتا ہے, وہیں دوسری طرف جو ہے وہ بیزاری ہے اور نفرت کا
یقین
ہے جو باطل راستے ہیں.
حسنی صاحب, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان جب تک کہ دوسرے خداؤں کو, ہر طرح کا خدا ممکن ہے کسی کی نظر میں جو ہے وہ دولت اس کا خدا ہو اور وہ دولت کی جو ہے وہ پوجا اور اس کی جو ہے وہ پرستش کرتا ہے اس کا بھی انکار کرے, یعنی جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے اور اللہ کے لیے ہے. یہاں پہ قبلہ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد انشاءاللہ سوالات کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. ناظرین دیکھتے رہیے پروگرام پیام رحمان جس میں سورہ زمر کا تعارف پیش کر رہے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ زمر. اس سورہ کی آیت نمبر 2 میں دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنے کا حکم ہے. خالص سے مراد یہ ہے کہ دین بے شائبہ اور شفاف ہو. نیز اللہ کے دین کو اختیار کرنے کا واحد مقصد خود ذات الہی اور اس سے عشق و محبت ہو اور اس میں غیر اللہ کا کوئی شائبہ نہ ہو, جو ایک مشکل کام ہے. دیداری آسان ہے لیکن اس کو بے شائبہ اور شفاف بنانا مشکل ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت ہے, تصفیت العمل اشد من العمل, عمل کو صاف و شفاف بنانا خود عمل سے زیادہ مشکل ہے۔ مشرکین کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے وہم و خیال سے بالاتر ہے، لہذا اس کی براہ راست عبادت نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم اس کی عبادت اس کی مقرب ہستیوں کے ذریعے بجا لاتے ہیں، جن کے ہاتھ میں اللہ تعالی نے تدبیر کائنات کا کام سونپ رکھا ہے۔ وہ مقرب ہستیاں فرشتے، جن اور مقدس انسان ہیں، اور یہ بت ان مقدس ہستیوں کی شبیہ ہیں، وہ خود نہیں۔ لیکن جاہل لوگ ان شبیہوں کو ذوات مقدسہ خیال کرتے ہیں۔ یہ ہے خلاصہ مشرکین کے عقائد کا۔ اگر بفرض محال اللہ کا کوئی بیٹا ہے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ اللہ کا حصہ ہے جو اس سے جدا ہوا ہے، یہ ناممکن ہے۔ لہذا اگر اللہ کسی کو اپنا بیٹا بناتا تو اپنی مخلوق میں سے کسی کو بیٹا بنا لیتا، لیکن جب وہ مخلوق ہے تو بیٹا نہیں ہو سکتا۔ رہا یہ سوال، اگر حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا تو کسی کو اعزازی بیٹا بنایا جائے تو کیا حرج ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، اعزازی بیٹے کو باپ کے ساتھ بہت سے امور میں شریک بنایا جائے تو اعزازی ہوگا، جیسے ملکیت، تدبیر سلطنت وغیرہ میں، یہ بھی شرک کی ایک صورت ہے۔ یہ کے بعد دیگر تخلیقی مراحل سے مراد نطفہ، پھر لوتھڑا، پھر گوشت کا ٹکڑا، اور پھر خلق آخر ہے۔ ظلمات ثلاث، تین پردوں سے مراد شکم مادر، رحم اور وہ جھلی جس میں بچہ محفوظ ہوتا ہے۔ اس سورہ کی آیت نمبر 7 سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ اگر بندگان خدا کفران نعمت کریں تو اس سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، البتہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اسی طرح اگر وہ شکر کریں تو اس سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ملتا، البتہ یہ اللہ کو پسند ہے۔ اس کی مثال استاد شاگرد کی طرح ہے کہ اگر شاگرد محنت نہ کرے تو اس سے استاد کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، البتہ استاد کو یہ عمل پسند نہیں ہوتا، اور اگر وہ محنت کرتا ہے تو استاد کو کوئی فائدہ نہیں ملتا، البتہ استاد اسے پسند کرتا ہے۔ لہذا مذکورہ کردار سے خود بندہ متاثر ہوتا ہے، اللہ نہیں۔
ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پیام رحمان پروگرام میں، اور گفتگو ہماری جاری و ساری ہے سورہ زمر کے تعارف پر۔ قبلہ حسنی صاحب، ایک ابھی گفتگو جو ہے وہ اس سورہ کے اندر جو ہے وہ دین کو خدا کے لیے خالص بنانا، میرے خیال میں اس کی وضاحت کی ضرورت ہے کہ خدا کے لیے اپنے دین کو خالص بنانے کا مطلب اور مقصد جو ہے وہ کیا، اس سے کیا مراد ہے؟
جی دیکھیں، یہ متعدد آیات میں، سورہ زمر کی متعدد آیات میں خدا کے لیے دین کو خالص کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اس کے علاوہ بھی دیگر آیات موجود ہیں۔ یہ جو پہلی آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کرو، یہ خود اس سورہ کی دوسری آیت ہے، اور دوسری آیت کے بلکہ آخری جز ہے، دوسرا جز ہے۔ یعنی اس طرح سے ارشاد ہوتا ہے، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے آپ کی طرف جو ہے وہ قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا، جو خود اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن جو ہے وہ، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نازل کیا، یعنی اللہ کا کلام ہے، دوسرے کہ حق کے ساتھ نازل کیا، اللہ کا کلام ہے، لہذا جس طرح سے اللہ کی اور خدا کی ہر انسان جو ہے وہ عزت کرتا ہے، اسی طرح سے قرآن کی بھی عزت اور اس کا احترام ہونا چاہیے۔ دوسرے کی حق کے ساتھ نازل کیا، یعنی یہ قرآن حق ہے، لہذا اگر کسی کو حق کی تلاش کرنا ہے تو اسے قرآن کی اسٹڈی کرنا چاہیے اور قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ حق ہے اور حق کا معیار بھی۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ فعبد اللہ مخلصا لہ الدین، آپ اللہ کی عبادت کیجئے اور اس کے لیے دین کو اپنے خالص کیجئے۔ سب سے پہلے میں عرض کروں اس بات کو بیان کرنے سے پہلے کہ دین کو خالص کرنے سے کیا مراد ہے، خود یہاں دین سے کیا مطلب ہے، لفظ دین جو ہے اس سے کیا مراد ہے، تو اس کے لیے مفسرین کرام نے دو باتیں بیان کی۔ ایک تو یہ کہا کہ یہاں دین کا مطلب جو ہے وہ عبادت ہے, کیوں؟ اس لیے کہ اس کے شروع میں عبادت آئے, فاعبد اللہ, اللہ کی عبادت کرو, مخلصا لہ الدین, جو مخلصانہ عبادت ہو, چونکہ فاعبدوا آیا ہے, عبادت پہلے آیا, اس لیے یہاں بھی معنی عبادت ہی کے. دوسرے معنی جو بیان کیے گئے ہیں دین,
یعنی
کے
دین کے معنی جو ہے وہ عبادت کے,
عبادت کے کیے گئے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو, مخلصانہ عبادت, خالصانہ عبادت, جو خلوص کے ساتھ ہو,
صحیح,
جس میں
ایک یہ معنی ہے
کوئی ریا نہ ہو, کسی طرح کا کوئی دکھاوا نہ ہو, کسی طرح کا کوئی شو نہ ہو, ایسی عبادت,
ریاکاری نہ ہو,
ریاکاری نہ ہو. دوسری عبادت جو ہے وہ, دوسرے معنی جو بیان کیے گئے دین کے, وہ عقائد, احکام اور اخلاق کا مجموعہ, یعنی ترحقیقت معنوی اور مادی حیات کا مجموعہ, یہ معنی بیان کیے گئے ہیں دین کے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ انسان کو چاہے کہ ہر میدان میں وہ جو بھی عمل انجام دے دین کا, وہ خدا کے لیے ہونا چاہیے, یعنی صرف عبادت مخصوص نہیں بلکہ ہر وہ عمل کی جو دین,
اخلاص اور خلوص کے ساتھ,
خلوص کے ساتھ
کام کو,
اور اپنے دل میں خدا کے علاوہ کسی اور کو راستہ نہ دے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آیا, یقیناً آپ نے اس کو ملاحظہ کیا ہوگا کہ القلب حرم اللہ, یہ دل جو ہے وہ اللہ کا حرم ہے, فلا تسکن فی حرم اللہ غیر اللہ, اللہ کے حرم میں کسی کو جگہ, لہذا ہمارا سوچنا, ہمارا فکر کرنا, ہمارا جو ہے وہ باتیں کرنا, ہمارا کسی سے دوستی کرنا, دشمنی کرنا, یہ سب جو ہے وہ خدا کے لیے ہونا چاہیے.
یعنی دنیا میں جتنے بھی تعلقات ہیں, چاہے وہ عزیز و اقارب سے ہوں, دوستوں سے ہوں, اور دیگر جو تعلقات ہیں, دنیا سے تعلق ہے انسان کا, یہ تمام تعلقات کا جو معیار ہے وہ اللہ ہونا چاہیے,
اللہ ہونا چاہیے.
یعنی اگر محبت ہے کسی چیز سے, کسی شخص سے, وہ بھی اللہ کے لیے ہو,
جی جی,
اور اگر دشمنی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے,
جی. اور دشمنی, جیسا کہ ایک مشہور لفظ ہے اپنے معاشرے میں, بغض فلاں فلاں سے بغض للہ ہی ہے, حالانکہ یہ مثبت لفظ ہے اس لحاظ سے کہ بغض للہ ہی اچھی چیز ہے, یعنی اگر ہم کسی سے دشمنی کرتے ہیں, اس لیے کہ اللہ کو یہ پسند ہے دشمنی. اب اس کے عمل کی, اس کے کردار کی بنیاد,
اس کے کردار کی وجہ سے ہم اسے دشمنی کرتے ہیں, چونکہ وہ کردار اللہ کو
ناپسند ہے,
اس معنی میں
تو یہ بغض للہ ہی اچھی چیز ہے, لیکن ہمارے یہاں بغض للہ ہی جو ہے وہ بری اس میں مانا جاتا ہے,
منفی معنی میں
استعمال ہوتا ہے, جبکہ بغض للہ تو وہ چاہے دوستی ہو, چاہے دشمنی ہو, چاہے کسی سے ملنا ہو, جلنا ہو, یعنی ہمارا زندگی, اٹھنا بیٹھنا, زندگی کا ہر لمحہ جو ہے وہ یاد خدا کے ساتھ ہونا چاہیے, اس کی رضا کی خاطر ہونا چاہیے.
اچھا, اس کے علاوہ دین خالص, خود دین خالص کے آپ نے مانا تو کچھ جو ہے وہ بتا دیے کہ دین خالص جو ہے وہ کیا ہے اور اس سے مراد کیا ہے.
دیکھیں, یہاں پہ متعدد آیات, اس میں ایک جگہ لفظ استعمال ہوا ہے مخلصا لہ الدین, اللہ کے لیے دین کو خالص کرنا, اور ایک جگہ شروع ہی میں سورہ میں استعمال ہوا ہے الا للہ الدین الخالص. آپ آگاہ ہو جائیے کہ دین خالص اللہ کے لیے. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ دین خالص اللہ کے لیے ہے؟ تو یہاں کے اوپر جو ہے وہ جو علماء ہیں انہوں نے اس کے معنی میں یہ بیان کیا کہ دین خالص اللہ کے لیے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خالص دین مل سکتا ہے تو صرف اللہ سے, یعنی اگر کسی کو خالص دین چاہیے تو اللہ سے ملے گا. البتہ ایسا نہیں ہے کہ خود اللہ آئے گا اور آ کے ہمیں دین خالص, نہیں, بلکہ اپنے نبیوں کے ذریعے, اپنے جانشینوں کے ذریعے جو ہے وہ, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے,
حق کے ذریعے,
یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے خود ان کے اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے, کہ جس کا ذکر جو ہے وہ حدیث ثقلین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ جو ہے وہ میرے اہل بیت ہی جو ہے کہ تمہاری گمراہی کے نجات کا سبب ہے, اور انہی سے تم کو جو ہے وہ گویا کہ صحیح دین, گویا کہ ان سے دین ان کے حوالے آپ کر کے گئے کہ قرآن سے ملے گا صحیح دین اور میرے اہل بیت سے, اس لیے کہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں, اور
ان دونوں کو جو ہے وہ ہم پلہ جو ہے وہ
ہم پلہ قرار دیا
پیغمبر نے, جو ہے وہ ان کو ہم پلہ قرار دیا.
جی, تو ایک تو یہ دینی خالص مطلب کہ اگر خالص دین مل سکتا ہے تو خدا کے ذریعے مل سکتا ہے, وہ بھی خدا کے ذریعے میں نے بیان کیا کہ کس طرح سے. دوسرے جو معنی بیان کیے گئے ہیں دین خالص کے, وہ یہ ہیں کہ انسان جو ہے وہ جو بھی عمل انجام دے وہ اسی وقت قابل قبول ہوگا کہ جب اس میں خلوص پایا جاتا ہو. یہ ہے دین خالص کا مطلب, یعنی دین خالص ہی قابل قبول ہے. اللہ جسے شرف قبولیت عطا کرتا ہے وہ گویا کہ دین خالص ہے. یعنی کیا مطلب یعنی انسان اپنے دین کے دائرے میں جو بھی عمل انجام دیتا ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ خدا کے لیے ہونا چاہیے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ جہاں ایمان کی ایک جگہ وضاحت کی گئی احادیث میں ملتا ہے وہاں کہا کہ الایمان و اخلاص العمل. ایمان کیا ہے؟ ایمان صرف یہ نہیں کہ ہم زبان سے کہہ دیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اور دوسری عقیدوں کا اظہار, نہیں, بلکہ الایمان و اخلاص العمل. ایمان ہے, ایمان کا مطلب یہ کہ انسان کا ہر عمل خالص ہونا چاہیے.
یقیناً
اسی لیے کہا گیا کہ اگر کسی آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کے اندر کتنا ایمان قوی ہے تو یہ دیکھیں کہ اس کا عمل کتنا ہے, اس کے عمل میں خلوص کتنا ہے, یہ اس کا معیار.
درجات ہیں,
درجات ہیں
انسان کے عقیدے اور اس کے عمل کے بھی درجات.
یقیناً ایسا ہی,
یعنی اگر عقیدہ اس کا پکا ہے تو وہ عقیدہ جو ہے وہ عمل سے ظاہر ہوگا.
یقیناً
اور پھر عمل کو تولنے کے لیے جو ہے وہ اخلاص ایک بہترین معیار ہے,
بہترین معیار ہے. وہ کہا گیا کہ انسان اگر ایک عمل انجام دے وہ ذرے کے برابر ہو لیکن اگر اخلاص پایا جاتا ہو اس کا اجر بے حد و حساب ہے, لیکن اگر عمل پہاڑ کے برابر انجام دے اس سے بھی بڑا انجام دے, لیکن اگر اخلاص نہیں ہے, دکھاوا ہے, شو ہے, کوئی بھی عمل ہو, چاہے نماز ہو, روزہ ہو, یا ہمارے جو مذہبی عمل ہوتے ہیں, جو پروگرام ہوتے ہیں, وہ کوئی بھی عمل ہو, اگر اس میں جو ہے وہ اخلاص نہیں ہے تو وہ کہا گیا کہ وہ اس کی ایک ذرے کے برابر بھی اس کی قیمت نہیں. اسی لیے کہا گیا کہ اگر یہ دیکھنا ہے آپ کو کہ آپ کے کس عمل میں جو ہے وہ اخلاص پایا جاتا ہے, اخلاص نہیں پایا جاتا, تو اس کی ابتدا اور انتہا کو دیکھو. یعنی ابتدا میں دیکھو کہ تمہاری نیت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے کہ نہیں, اور انتہا میں دیکھو کہ تمہاری نیت اللہ کے لیے ہے کہ نہیں. اگر ابتدا اور امتحان دونوں میں جو ہے نیت ہماری اللہ کے لیے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس عمل میں خلوص پایا جاتا ہے. میں یہاں پہ اگر آپ اجازت دیں تو ایک حدیث کا ذکر کروں.
جی بالکل,
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ میں عمل انجام دیتا ہوں اس لیے تاکہ لوگوں میں اس کا ذکر ہو. یعنی اس کا مطلب پہلے بھی یہ فکر پائی ہے, جیسے کہ آج کوئی بھی عمل کرنا ہوتا ہے, کوئی مجلس کرنا ہو, کوئی وہ پروگرام کرنا ہو, تو یہ ہوتا ہے کتنا مجمع ہو جائے, کتنا جو ہے وہ ہو جائے تاکہ جو مشہورت ہو جائے کہ ہم نے
میرا نام ہو جائے,
نام ہو جائے, کوئی مجلس نے مثال دی اور کوئی بھی پروگرام ایک نام کے نام و نمو. تو پہلے بھی اس طرح کے فکر کے لوگ پائے جاتے تھے, تو میرا نام ہو, لوگ میرا ذکر کریں, کیا وہ قابل قبول ہے, کیا اس کا اجر ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا لا, کوئی اس کا اجر نہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس کے بعد کہتا ہے کہ اچھا ایسا ہے, دیکھیں خالص کرنے میں وضاحت کر رہا ہوں کہ کیسے ہم دین کو خالص کر سکتے ہیں. اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ بتائیے کہ میں اس نیت سے کوئی کار خیر کرتا ہوں کہ میرا بھی ذکر ہو اور مجھے اجر بھی اللہ کی طرف سے ملے, تو کیا یہ چیز جو ہے وہ قابل قبول ہے اللہ کے نزدیک؟ یعنی دنیا کو بھی مد نظر رکھا اور آخرت کو,
یعنی 50-50 چاہتا ہے,
چاہتا ہے کہ اس کے ادھر بھی فائدہ ہو جائے ادھر بھی. حالانکہ ایسا نہیں, اگر کوئی بھی انسان, دیکھیں یہی کہا گیا, اگر کہ آپ دنیا کے لیے عمل انجام دیں گے تو وہ دنیا ہی میں اس کا فائدہ ہوگا, لیکن اگر ہماری نیت یہ کہ آخرت کے لیے, تو دنیا میں بھی اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے. ہم ایک مومن کے ساتھ جو ہے وہ ایک غریب کے ساتھ کی مدد کریں, ایک یتیم کی مدد کریں, کوئی بھی کار خیر کریں, اللہ کے لیے کریں گے, اس کا اجر اللہ جو ہے وہ یہاں بھی عطا کرتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ کیا مجھے ملے گا؟ میں میری نیت دونوں ہے, میرا بھی ذکر ہو, میرے نام نمود بھی, اور اللہ مجھے اس کا اجر بھی دے.
اللہ اگر آپ کی بات مکمل ہو, ایک بریک لیتے ہیں, آپ بات مکمل کی.
ہاں, تو آپ منع کرتے ہیں اللہ, اس کے بعد یہ آیت, آپ اس آیت کو جو اس کو پڑھتے ہیں, اللہ الدین الخالص, آگاہ ہو جاؤ کہ جو اللہ کے لیے دین خالص ہے, یعنی ہر وہ عمل قابل و قبول ہے کہ جس میں خلوص پایا.
بہت شکریہ قبلہ. ناظرین حقیقت میں ایسا ہی ہے کہ اس لیے کہ قیامت کے دن جب نامہ اعمال کو تولا جائے گا تو وہ اعمال کے جن میں ریاکاری اور دکھاوے کے لیے کسی عمل کو انجام دیا گیا ہے تو وہ اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا کہ یہ عمل تم نے جس کے لیے انجام دیا ہے اور جس کو دکھانے کے لیے, اس کا اجر جا کے تم اسی سے لو. تو ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
ونارك ما سكن هالإن ترجوى إليك أقسم يا رحمن بقسم صادق لو انت تركني بالنار بصغر ناطق وسط اهل القيامة بصوت يا خالق انا تستر على عيوبي في هالليلة وفي هالساعة غفر ذنوبي.
ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پیام رحمان پروگرام میں, اور سورہ زمر کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور اس کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے. میں بغیر زیادہ کسی گفتگو کیے اپنے مہمان کی طرف جاتا ہوں. قبلہ حسنی صاحب, الحمدللہ بہت ہی اچھی گفتگو ہوئی دین اور خلوص کے حوالے سے کہ دین کے خالص ہونے کا مطلب کیا ہے اور اللہ کے لیے دین کو خالص کرنے کا مطلب کیا ہے. لیکن اسی سورہ کے اندر ایک آیت ہے, اس کو میں لکھ کے لایا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. امن ہوا قانت آنا اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمۃ ربہ قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. تو میں چاہ رہا تھا کہ اس کے حوالے سے کچھ گفتگو ہو جائے کہ اس کی تفسیر جو ہے وہ مفسرین نے کس طریقے سے بیان کی ہے.
یہ سورہ زمر کی میں نویں آیت ہے, اور ایک طرح سے پروردگار جو ہے وہ اس میں جن اپنے مخلص اور اچھے بندوں کا ذکر کیا ہے, وہیں اس سے پہلے جو ہے وہ غیر تربیت یافتہ بندے کی جنہوں نے اپنی تربیت نہیں کی دینی تربیت, ان کا ذکر کیا ہے. تو ایک طرح سے یہ مقایسہ پروردگار کر رہا ہے ایسے لوگوں کے درمیان کی جنہوں نے اپنی پرورش نہیں کی ہے اور ایسے تربیت نہیں کی ہے, اور دوسرے وہ کہ جنہوں نے دین کے لحاظ سے اپنی تربیت کی ہے.
گویا پروردگار ایک موازنہ پیش کر رہا ہے ان دونوں کے درمیان,
ایک کمپریزن ہے ایک طرح کا اور ایک مقایسہ ہے. اور وہ اس لیے ایک تربیت کی روش ہے کہ ہم جیسے اپنے بچوں کو بھی کہتے ہیں کہ بیٹا دیکھیں وہ نماز, وہ بچہ نماز پڑھتا ہے, وہ بچہ مطلب اس طرح سے اس کی یہ اچھی عادت ہے. تو پروردگار
بھی ایسا ہونا چاہیے,
ایسے ہونا چاہیے. تو ایک مقایسہ پروردگار کر رہا ہے ان افراد کے درمیان کی جن کی فطرت یہ ہے کہ جب وہ مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تب اللہ کو پکارتے ہیں, لیکن جب اللہ ان کو نعمتیں دیتا ہے تو اللہ کو
بھول جاتے ہیں.
یعنی گویا کہ اس سے پہلے جس گروپ کا تذکرہ ہے, جس گروہ کا جماعت کا تذکرہ ہے, وہ لوگ ہیں کہ جو صرف سختیوں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں, اور لیکن جب نعمت ملتی ہے تو اللہ کو بالکل بھول جاتے ہیں. اور سختیوں میں کیوں یاد کرتے ہیں؟ اللہ اس کے ذریعے اشارہ کرنا چاہتا ہے ہر انسان کی فطری معرفت کی طرف, کہ ہر انسان کے کی فطرت میں اللہ کی معرفت پائی جاتی ہے. اور اس کا اس کی مثال پیش کرتا ہے, وہ کیا ہے مثال اس کی, یہ ہے کہ جب انسان بلاؤں مصیبتوں اور طوفانوں میں گرفتار ہوتا ہے تو ایک ایک اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوتا ہے. یقیناً ہماری زندگی میں ایسے حالات پیش آتے ہیں, سب پر ہم ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں, ہم سے کہا جائے کہ اب ہوائی جہاز جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کو اتر نہیں سکتا ہے, آپ لوگ اپنے کو جو ہے پیراشوٹ وغیرہ کے ذریعے باندھ دیجیے, آمادہ کر لیجیے. اب یہ وہ موقع ہوتے ہیں کہ وہ شخص جو اللہ کو قبول بھی نہیں کرتا, وہ ایک ایسی ذات سے متصل ہوتا ہے اور متوجہ ہوتا ہے,
دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے
کہ وہی اس کو بچا سکتی ہے. اس طرح کے حادثات ہر انسان کی زندگی میں, کوئی نہیں ہوائی جہاز ٹیکسی میں سفر کر رہا ہے یا کہیں کے اوپر, تو ایسے حالات میں تو ان کا تذکرہ کرتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں, جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ انسان چاہے مصیبت میں ہو چاہے آسائش و آرام میں ہو اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے. اور یہ جو فطری معرفت اللہ نے دی ہے انسان کو عطا کی ہے, اس کے تقاضوں کو جو ہے وہ پورا کرنا چاہیے. اس کے گروپ کا مقایسہ کر رہا ہے ان افراد سے کہ جن کے بارے میں کہتا ہے کہ اور ایسے افراد بھی ہیں کہ جو راتوں کو اٹھ کے اور سجدے اور قیام کی حالت میں اللہ
امن ہوا قانت آنا
آیا, وہ لوگ کی جو وہ ایک ایسے لوگ تھے جن کا میں نے ذکر کیا, یا وہ لوگ کی جو رات کو اٹھ کے
رات کے اندھیرے میں
سجدے اور قیام کی حالت میں جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں, یعنی کہ اس طرح سے اپنی رات کو گزارتے ہیں.
سبحان اللہ.
اور اس کے بعد کہتا ہے کہ ان کے اندر دو بہت ہی اچھی صفت پائی جاتی ہے جو ہر مومن کے اندر پائی جانی چاہیے, اور ایک ایمان کی ایک بہترین علامت, یا حضر الآخرت, یا عذاب آخرت سے ڈرتے ہیں, اور وہ یرجو رحمت ربہ, اور اپنے پروردگار کی رحمت سے یہ امید باندھے رہتے ہیں. اسی کا نام ایمان ہے کہ انسان جو ہے وہ خوف اور رجا کے درمیان ہو, امید اور خوف کے درمیان, ایک طرف جو ہے وہ اللہ کے عذاب کا خوف ہو میرے اعمال ایسے نہیں ہے کہ مجھے بہشت مل سکے, اور دوسری طرف
اس کی رحمت سے جو ہے وہ ہمیشہ امید اور آس لگائے رکھے.
ایسی رحمت جیسے کہ سبقت غضب, وہ رحمت کے جو اللہ کے غضب کے آگے آگے چلتی ہے, ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب سے جو ہے وہ کہیں زیادہ. تو اس طرح سے جو ہے وہ ان دونوں صفات کی
رحمت اور غضب کے حوالے سے ایک بہت خوبصورت جملہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ دعائے کمیل میں بھی شروع ملتا ہے کہ اے پروردگار جس کی رحمت جو ہے وہ ہر چیز پر جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے.
یقیناً ایسا ہی ہے کہ پروردگار کی رحمت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کے بعد جو ہے وہ
یہ دو صفات مومنین کے اندر
ہونا چاہیے, اور اس کا ذکر کرنے کے بعد پروردگار کہتا ہے, اعلان کرتا ہے, قل میرے حبیب آپ کہہ دیجئے, هل یستوی الذین یعلمون والذین یعلمون
والذین لا
یعلمون, کیا عالم اور جاہل برابر, وہ لوگ کی جو جانتے ہیں اور وہ لوگ کی جو نہیں جانتے ہیں کیا وہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں. یعنی گویا کہ ایک طرح سے اسلام کے ایک شعار کا اعلان ہے کہ کبھی جاہل و عالم, یہاں ایک طرح کا گویا کہ مقایسہ ہے کہ کبھی جاہل و عالم جو ہے برابر
نہیں
ہو سکتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں کے اوپر جو اللہ کہتا ہے کہ جاہل و عالم برابر نہیں ہو سکتے, یہاں علم سے مراد کون سا علم ہے؟ دنیا کا ہر علم ہے.
بس دو تین منٹ صرف رہتے ہیں,
اچھا
ہمیں شاید اندازہ نہیں ہوتا گفتگو کا, لیکن اعلان کیا جا رہا ہے کہ تین منٹ رہے.
میں اس کوشش کروں گا کہ وقت کے اندر گفتگو ختم کر دوں. علم سے مراد وہ علم ہے کہ جو انسان کو اللہ کی اطاعت سے قریب کر دے, جو اللہ کی رحمت سے قریب کر دے, جو انسان کو اللہ کی معصیت سے باہر نکالے. اب یہ دنیا کے علوم, چاہے وہ اقتصادی علوم ہو, چاہے وہ الیکٹرانک علوم ہو, کوئی بھی علوم,
ریاضیات
ہو, سائنس ہو, جتنے بھی علوم ہیں, اگر یہ انسان کو اللہ سے قریب کر رہے ہیں تب تو قرآن کی نظر میں وہ علم ایسے ہیں کہ جو انسان کے لیے مفید ہوں گے اور انسان کی نجات کا سبب بنیں گے. لیکن اگر انسان کو اللہ کی اطاعت سے قریب نہیں کر رہے ہیں اور معصیت میں مبتلا کر رہے ہیں, تو حقیقت وہ علم کہے جانے کے قابل علم وہی کہ جو انسان کی معرفت میں اضافہ کرے, جو اللہ سے قریب کرے. میں آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس آیت کے جو آخر کے جملے ہیں اس کی تفسیر میں فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام نے,
صرف 30 سیکنڈ رہتے ہیں,
اچھا
میں یہ چاہ رہا ہوں کہ گفتگو کو جلد از جلد سمجھ
اچھا لیے. تو اس میں ایک فرمایا کہ یہاں پہ یعلمون سے مراد ہم لوگ ہیں, ہم اہل بیت ہیں, اور لا یعلمون سے مراد ہمارے دشمن ہیں. اس کے بعد آخر میں ہے اولو الالباب کا لفظ آیا, جس سے مراد کا ہمارے چاہنے والے ہیں کہ جو یعنی اہل بیت علیہ السلام کو.
بہت بہت شکریہ قبلہ. ناظرین ان شاء اللہ آئندہ ہفتے آپ کی خدمت میں سورہ زمر ہی کی تفسیر لے کے اور اس کا تعارف لے کے حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے. اللہ حافظ.
العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة